الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فسادي فله أجر مئة شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد اور میرے شیخ، شیخ العرب والعجم، مجدد زمانہ، عارف باللہ، مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت کا شعر ہے نقش قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. اللہ جل جلالہ، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. آسان اردو ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم، اس کی جو انتہا ہے وہ جنت ہے. جو یہاں سنت پر عمل کرے گا اس نقش قدم پر، نقش قدم پر اپنا قدم رکھے گا، بلکہ یوں کہنا چاہیے نقش قدم مبارک پر اپنا قدم رکھے گا، میرے پیارے دوستو، سیدھا جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. ہمارے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، کسی نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، ان کے پیچھے صحابہ بھی ہیں اور دوسرے علماء وغیرہ بھی ہیں. وہیں پر مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ سب سے پیچھے ہیں، لیکن ان کو دیکھا جیسے کوئی تیز تلاش کر رہے ہوں. آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے ہیں، لیکن جیسے کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں. تو دیکھنے والے نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو تلاش کر رہا ہوں، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑا ہے، جہاں آپ نے قدم رکھا ہے، وہیں پر میں بھی اپنا پاؤں رکھ رہا ہوں. یہ کمال اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سنتوں کے عاشق تھے. لہذا جب مکہ شریف، مدینہ شریف سے مکہ شریف جب جاتے، تو رستے بھر کوشش کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک کا جہاں پاؤں پڑا، وہیں اپنی اونٹنی کا پاؤں رکھو. یہاں تک کہ دیکھا کہ ساتھیوں کے ساتھ میں تھے، ایک جگہ میرے شیخ نے سنایا ایک جگہ پر آپ اپنی سواری سے اترے اور اترنے کے بعد استنجا کی حیت بنائی، جیسے استنجا کے لیے بیٹھتے ہیں بیٹھے ویسے آپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرما ہوئے، اور پھر ویسے ہی سوار ہو گئے. ادھر آ جاؤ. تو اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ استنجا کے لیے تشریف فرما تو ہوئے لیکن استنجا کیوں نہیں کیا؟ تو فرمائے بات یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا تھا. مجھے کو استنجا تو نہیں آیا تھا لیکن میں نے صرف آپ کی شکل بنائی. سبحان اللہ، ایسا ذوق، والہانہ شوق اتباع سنت کا، ایسا والہانہ شوق. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہود سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو فتبعونی، میری اتباع کرو. میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم سے بارہا سنا، فرمائے کہ اتباع طبیعہ سے ہے، اور طبیعہ بکری کے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، جیسے وہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ماں جیسی کرتی ہے وہ بھی ویسے ہی کرتا ہے. فرمائے تم بھی اپنے نبی کی پیروی اور نبی کا چلن ایسے ہی چلو. تو جب تم نبی کا چلن چلو گے، نبی کی ایسی پیروی کرو گے، فتبعونی تو یحببکم اللہ. ابھی تو تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اور جس سے اللہ تعالی محبت فرمائے اس کے گناہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. تو نبی کی سنت کی برکت گناہ بخشے جائیں گے، یہ نتیجہ نکلا اس کا کہ اتباع نبوی کی کیا برکت ہے؟ کہ گناہ بخشے جائیں گے. اس لیے میرے پیارے دوستو، سنتوں کا اہتمام ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کا شعر میرے شیخ اکثر سنایا کرتے تھے، گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن، گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن. آسان ہے کہ ایک آدمی ہوا پہ بھی اڑے، سمندر پہ چلے، زمین میں گھس جائے، لیکن سنتوں پر اگر عمل نہ کرتا ہو تو یہ اللہ کا ولی نہیں ہے. اس لیے حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میرے شیخ اکثر سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں 10 برس رہا. 10 برس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت 10 برس میں آپ کے ساتھ رہا اور آپ کے اندر میں نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا ایک بات بتاؤ، ان 10 برسوں میں تم نے میرا کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں حضرت، میں نے آپ کو سنت کے خلاف کوئی آپ کا عمل نہیں دیکھا. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نے آہ کھینچی کہ آہ، جس جنید نے اپنے مالک کو 10 برس تک ناراض نہیں کیا، اس سے بڑھ کر تو کیا کرامت چاہتا ہے؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ یہاں اس واقعے کو لکھ کے ایک جملہ لکھتے ہیں، الاستقامت فوق الف کرامہ، استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے، سنت پر عمل 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. اس لیے جو 2 احادیث مبارکہ کی
آپ حضرات کے سامنے خطبے میں جو پڑھی گئیں، پہلی حدیث شریف میں فرمایا کہ من احیا سنتی، جس نے ایک سنت کو زندہ کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور دوسری روایتوں سے آپ حضرات جانتے ہیں المرء مع من احبا، کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اپنے محبوب کے، ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا، ہر محبت کرنے والا اپنے محبت کرنے والے کے ساتھ ہوگا. یہ محبت کی کرامت ہے، کیونکہ محبت میں اتباع لازم ہے نا، اصل میں محبت میں اتباع لازم ہے. اس لیے کہا کہ انسان کے دل میں جو ہوتا ہے اس کا اثر اس کے ظاہر پر آتا ہے. اس لیے اللہ والوں سے جو محبت ہوتی ہے انسان اللہ والوں جیسا حلیہ بناتا ہے. تو یہ محبت ہوئی سنت پر عمل کرنا. اور دوسری بات میں فرمایا من تمسک بسنتی، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا. کب؟ عند فساد امتی، جبکہ امت سنتوں کو چھوڑ رہی ہو. تو آپ نے فرمایا فلاح اجر امیتی شہید، اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ملے گا. تو میرے پیارے دوستو، سنتوں کو سیکھیے. ایک کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. دیکھو کتنا پیارا جملہ ہے، پیارے نبی کی پیاری سنتیں. واہ، وہ کتاب اس کے مؤلف میرے مرشد اور میرے شیخ ہیں، حضرت کی کتاب ہے. یہ کتاب چھوٹی سی جیبی سائز میں کہ آپ کی جیب میں ہر وقت آ جائے گی، اس کو بیان کے بعد آپ حاصل کر سکتے ہیں، یہی موجود ہے. اور اس کے حاصل کرنے کی کیا قیمت ہے؟ جیبوں میں اگر پیسے نہ ہو گھبرائیے مت، وہ ہدیہ ہے، ہدیہ تحفہ ہے، تحفہ. لیکن وہ تحفہ اس لیے قدردانی کے لیے ہے، اس کو مفت کا سمجھ کر یہ مت سمجھیے گا کہ مفت میں چھپتی بھی ہے یا مفت میں خریدی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. کار خیر کرنے والے لوگوں کا اس میں پیسہ ہوتا ہے، لیکن اس کو بہرحال وہ آپ کے لیے مفت ہے. اس کو نماز یہ بیان کے بعد آپ حضرات لے لیجیے. مسجد سے باہر نکلنے کی سنت، مسجد میں داخل ہونے کی سنت ہے کہ سیدھا پاؤں مسجد میں رکھنا چاہیے. اچھا، جوتا اتارنے کی سنت ہے، ذرا تھوڑا سا ذہن میں نقشہ بنائیے گا کہ مجھے سیدھا پاؤں مسجد میں داخل کرنا ہے، تھوڑا سا مراقبہ. اور جوتی سے پاؤں اتارنے کی سنت ہے کہ الٹے پاؤں سے پہلے اتاریں، یعنی الٹا پاؤں پہلے اتارنا ہے، سیدھا پاؤں پہلے رکھنا ہے مسجد میں. اب یہ تو کیا کرتے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کو ہم نے عملی طور پر، حضرت نے ہم کو کر کے دکھایا کہ جوتی سے الٹا پاؤں کو نکال کر، یہ الٹا پاؤں سمجھے، یہ میرے ہاتھ کو، جوتی سے الٹا پاؤں کو نکال کر جوتی کے اوپر رکھ دیا، اور سیدھا پاؤں بھی جوتی کے اندر ہے نا، پھر اس کو جوتی سے نکال کر اس کو مسجد میں داخل کر دیا، دونوں سنتیں جمع ہو گئی. اور اب مسجد سے باہر جاتے وقت سنت ہے کہ الٹا پاؤں مسجد سے باہر نکالیں اور سیدھا پاؤں جوتی کے اندر داخل کرنا ہے. لہذا الٹا پاؤں مسجد سے نکال کر جوتی کے اوپر رکھیے، رکھا حضرت نے، پھر سیدھا پاؤں مسجد سے نکال کر اس کو جوتی کے اندر داخل کر دیا، دونوں سنتیں جمع ہوگی نا. یہ ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. حضرت کا اس پر اہتمام سے عمل تھا. اور پھر میرے پیارے دوستو، جب اپنی جوتی اٹھائیے اس کو بائیں ہاتھ میں، یعنی الٹے ہاتھ میں اٹھائیے، اپنی جوتی الٹے ہاتھ میں اٹھائیے، کیونکہ بایاں کام اسی ہاتھ کے لیے، اس قسم کا کام بائیں ہاتھ کا، کہتے ہیں اس قسم کا کام ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. دیکھو محاورے کا مزہ آ گیا نا، یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو اپنی جوتی ہاتھ میں اٹھانا یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور اپنے بزرگوں کی اور اپنے والد کی اپنے اساتذہ کی ان کی جب جوتی اٹھائیے تو دائیں ہاتھ میں اٹھائیے، اور اس کو دائیں ہاتھ کا کھیل بنائیے کہ یہ تو دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اور پھر دوسری بات یہ میرے پیارے دوستو، ذرا غور سے اس پر سنیں بھی یاد بھی رکھیں، ہم سب لوگ اس پر عمل کریں کہ جب جوتی ہے، اب یہ نہیں کہ ایسے جوتی کو پھینک دیا یا یوں پٹک کے مار دیا، ایسا کام نہ کیجیے، بلکہ جوتی کو آرام سے زمین پر رکھیے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زمین کو بھی تکلیف ہوتی ہے، زمین کو پتا چلتا ہے کہ مجھ پر کون کیسے چل رہا ہے، مجھ پر کون کیا عمل کر رہا ہے. جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اخراجت الارض اسقالہا، زمین اپنے بوجھ کو نکالے گی. اس لیے جب بھی جوتی ہے پھینکے مت، الٹے پاؤں الٹے ہاتھ میں رکھے، اور دوسری آرام سے رکھے تاکہ پھر متکبرانہ انداز ہے، وہ تکبرانہ تکبر والے آدمی کا انداز ہے ایسے جوتی پھینک دینا. ہاں اگر کوئی بوڑھا ہے، کمر میں تکلیف ہے، معذور ہے، تو معذور کا چونکہ عذر ہے اس لیے معاف ہے، لیکن بہرحال معذور بھی کوشش کرے کم سے کم زیادہ سے زیادہ نیچے اتر کے زیادہ سے زیادہ قریب کر کے کرے، اور اپنی ہی اس حرکت پر پھر بھی نادم رہے، اور ساتھ میں استغفر اللہ بھی پڑھ لے، گویا کہ اللہ کو ادا دکھا دے کہ اللہ میں معذور ہوں، میں عذر ہے، ورنہ میں اس سے بھی زیادہ کوشش کرتا کہ آرام سے رکھوں. تو اس پر بھی ہم سب کو عمل کرنا ہے الٹے ہاتھ پہ. یہ ہو گئی جوتی کی بھی سنت. اب آتے ہیں نماز کی سنتوں کی طرف، تاکہ تھوڑا سا نماز کا مذاکرہ ہو جائے. میرے پیارے دوستو، جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں تو سب سے پہلے اپنے پاؤں کو دیکھیں. ہمارے پاؤں یوں نظر آنے چاہیے، سیدھے، ایسے نہیں، ایسے نہیں، بلکہ یوں بالکل سیدھے، پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہو، ایسے کھڑے ہو. اور مستحب درجہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ رکھیں، یہ مستحب ہے، اتنا فاصلہ کہ اتنا فاصلہ بیچ میں ہو، صحیح ہے نا جناب؟ اگر کسی کو عذر ہے پاؤں پھیلا سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے، لیکن مستحب بہتر اور اچھا یہ ہے کہ چار انگل کا فاصلہ رکھیے. اس کے بعد اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، اور جب ہاتھ اٹھائیں تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی گردن کو ایسے یوں کرتے ہیں، یا بعض لوگوں کا انداز ہے کہ جب نیت باندھتے نا، یعنی گردن اٹھاتے ہیں ہاتھ کے ساتھ گردن بھی اٹھتی ہے، ہاتھ نیچے جاتا ہے گردن بھی نیچے آ جاتی ہے. یہ فضول حرکت ہے، آپ اپنی جگہ گردن رکھیے، گردن کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ اٹھائیے ہاتھ، اور اس کی ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف کیجئے، ایسے. حضرت والا میرے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ پرلوک صاحب ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے خود سنا، فرماتے کہ ہم یوں کرتے نا ہاتھ ایسے، فرماتے تھے اپنے منہ پہ تھپڑ مت مارو، ایسے لاؤ، ایسے نہیں بلکہ ایسے، اس طریقے سے، صحیح ہے نا جی؟ کان کی لو تک لائیے، انگلی کا رخ آسمان کی طرف ہو، اور اس طریقے سے، صحیح ہے نا؟ ساتھ ساتھ کرتے بھی جائیں تو دھیان رہے گا، ہے نا؟ تاکہ ساتھ ساتھ ایسے اپنی ہاتھوں کو خود دیکھنا ہے کہ میرے ہاتھ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، ایسا نہ ہو ایسے ٹیڑے میڑے ہو جائیں، سیدھا. ماشاءاللہ یہ سننا طریقہ ہو گیا نا، ماشاء کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ منظر، سب نے اپنے کانوں کو پکڑا ہوا ہے، الحمدللہ یہ سننا طریقہ ماشاءاللہ. اور اس کے بعد جب ہاتھ باندھے تو سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں، اس جگہ پر یہ، اور تین انگلیاں سامنے ہو جائیں، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ایسے حلقہ بنا لیا، یہ ایسے نظر آئے، صحیح ہے نا؟ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے نا تو اس سے یہ ہوگا کہ یاد بھی رہے گا اور عملی طور پر ایک مشق ہو جائے گی. یہ طریقہ یہ ایسے نظر آئے گا. اور جب اس کے بعد اب ہاتھ باندھنا ہے, ہاتھ چھوڑنا ہے نا, تو ہاتھ چھوڑ دیجئے خود بخود ناف کے نیچے, جہاں تک ہاتھ جا سکتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے, جہاں تک ایسی حالت میں رہے. اب یہ خود بخود کہاں چلے جائے گا؟ ناف کے نیچے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا, جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے. ٹھیک ہے نا, یہ سنت پر عمل ہوگی. اور ایسے کھڑے ہوئے, یہ سیدھے کھڑے ہو, ایسے نہیں جھک کے کھڑے ہو, زیادہ صوفی بن کے کھڑے نہیں ہونا کہ ایسے بازے لوگ ایسے کھڑے ہوتے, تو ایسے مت کھڑے ہو, بلکہ درمیانی حالت میں, ایسے اکڑ کے بھی نہیں کہ یوں کھڑے ہوئے, بلکہ ایسے درمیانی حالت میں اپنی جیسے عام حالت. اچھا, اپنی عورتوں کے لیے بھی سیکھتے جائیے کہ عورتیں کیسے ہاتھ باندھیں گی. عورتوں کا ہاتھ باندھنے کا انداز ہے, سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر بس یوں رکھ دیں اور سینے کے اوپر, یہ ان کا انداز ہے. مرد جب ہاتھ کھولتا ہے تو کا ہاتھ کھولتا ہے, اور عورت جب آئے وہ ایسے اپنی چادر ہی کے اندر بس ایسے ہاتھ اٹھائے گی اپنے, اور بالکل اندر ہی کندھے تک ہاتھ اٹھا کے, کیونکہ عورت کو اپنے اعضا کو چھپانا ہے. یہ سبحان اللہ, یہ سنت ہے. اس کے بعد رکو جب کرتے ہیں تو رکو کی حالت میں ہماری انگلیاں یوں نظر آنی چاہیے گھٹنے پر, ایسے کھلی ہوئی بالکل. گھٹنا جب پکڑے, پکڑنا ہے گھٹنے کو, پکڑنا سنت ہے. یہ بھی سنتوں میں شامل ہے رکو کی. اور انگلیاں بالکل ایسے نظر آنی چاہیے, ایسے اس طریقے سے کہ گھٹنے کو ہم نے پکڑ لیا ایسے, اور کونی بھی سیدھی ہو, ٹانگ بھی سیدھی ہو. کہ رکوع کو اصل میں نصف قیام کہتے ہیں, آدھا قیام. آدھا قیام کا مطلب یہ, اب دیکھیں جیسے یہ قیام ہے, یہ بس اوپر والا حصہ, ابھی دیکھیں نا اوپر والا حصہ جھک گیا, یہ ہے نصف قیام. اوپر والا سب اوپر والا حصہ جھکانا ہے ایسے, یہ ہو گیا نصف قیام. تو گویا کہ جب ہم کھڑے ہیں اب ہمارا یہ نصف ہے, تو صرف اس کو جھکانا ہے بس, ٹانگ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اپنی جگہ رکھیے اس کو, ٹانگ اس کو جھکا کر, اور گھٹنے کو رکھا, کونی بھی سیدھی, نگاہ سر کمر اور سرین اس کو پورا برابر کر دیجئے لیول کے, ایسے بالکل برابر ہو, نگاہ پاؤں کے انگوٹھے پر ہو. یہ مردوں کا رکوع ہے. اور عورتوں کا رکوع کیا ہے؟ صرف اتنا جھکے کہ گھٹنے پر ہاتھ پہنچ جائے بس, ان کے لیے کوئی پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ہاتھ پہنچانا ہے بس, اور پورا جھکنا بھی نہیں ہے. مرد جیسے پوری ایسے جھکتا ہے, مرد عورت کے لیے جھکنا بھی نہیں ہے, صرف ایسے کہ یہاں تک پاؤں پہنچا دیا بس, ہاتھ پہنچا دیا گھٹنے تک, بس اتنا کافی ہے. اسی لیے تو کہا مرد عورت مرد کو گھٹنے پکڑوا دیتی ہے, کیونکہ مشق ہے نا اس کو. ایک صاحب, چلو تھوڑا سا لطیفہ بھی ہو جائے, ایک صاحب کو ان کی بیوی نے کہا چلو اٹھو, بیٹھے ہوئے تھے, اٹھو چائے بنا کے لاؤ میرے لیے. تو وہ کیا وہ باہر جانے لگے. بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا وکیل کے پاس جا رہا ہوں تاکہ تمہارے سے چھٹکارے کا کوئی طریقہ پوچھو اس سے. یہ کہہ کے شوہر گھر سے باہر چلا گیا, تھوڑی دیر میں واپس آیا اور آ کر چائے بنانے لگا. تو بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا کہوں, وکیل کے پاس گیا تھا, وہ اپنی بیوی گھر میں برتن دھو رہا تھا. یہ آپ کو ہنسانے کے لیے بھی ہو گیا. چلو, تو میرے پیارے دوستو یہ ہو گیا رکوع. ٹھیک ہے, اچھا, جب امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, امام بھی آمین بولتا ہے, ساتھ میں مقتدی کو بھی, پیچھے نماز پڑھنے والوں کو بھی آمین کہنا چاہیے, یہ بھی سنت ہے. اور اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ آہستہ آواز میں، آہستہ آواز میں آمین کہے، لیکن اس سنت کو بھی زندہ کیجیے، اس کا بھی اہتمام کریں. اچھا، اس کے بعد سجدے میں جانے کا طریقہ. سجدے میں جانے کا طریقہ یہ کہ جب ہم اتریں گے نا، بالکل کمر سیدھی ہو، بالکل کمر سیدھی، ایسے جھک کے نہ جائے، بالکل ایسے اترے، سب سے پہلے گھٹنے رکھے اور کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اس کا اہتمام کریں. اور گھٹنے رکھیں، پھر اپنے ہاتھوں کو رکھیں، پھر اپنی ناک کو رکھیں، پھر اپنی پیشانی کو. یہ ترتیب ہے سجدے میں جانے کی. اور سجدہ کیسے کرنا ہے؟ عرض کہتا ہے کہ رکوع میں انگلیاں کیسی ہوں گی بتاؤ بھائی؟ بالکل کھلی ہے نا. سجدے میں بالکل بند ہونی چاہیے، ایسے نظر آنی چاہیے، ایسے، یعنی انگوٹھا ہے نا، یہ انگوٹھا بھی ایسے ملا ہوا نظر آئے، ایسے بالکل. تو رکوع میں کھلی، سجدے میں ملی، رکوع میں کھلی، سجدے میں ملی، بالکل ایسی نظر آنی چاہیے انگلی، ایسی، صحیح ہے نا؟ کیسے؟ ایسے، ماشاءاللہ، کہ جب سجدہ کریں تو بالکل انگلی یوں، اور ان انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، سیدھا بالکل. اور اپنی ناک کو دونوں انگوٹھوں کے درمیان میں رکھیے، پھر اس کے بعد ہاتھ کو ایسے پھیلائیں، ہاتھ کو پھیلائیں، اور پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر، انگوٹھا ملاؤ نا، پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر اس کا رخ بھی قبلے کی طرف کر لیجئے. جیسے چلو میاں سجدہ کرو، ذرا ایسے کر کے دکھاؤ، اس طرف، ارے اس طرف، تھوڑا پھیلو پیچھے، اپنی انگلیوں کو دیکھو، ہاں یہ ناک رکھا، یہ سجدے کا طریقہ، یہ ہاتھ کو ایسے کھولا اور پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر، پانچوں کی پانچوں انگلیاں موڑو، ابھی بھی دیکھو، خود دیکھو کم ہی لگ رہی ہے، اس کی مشق کرو. ماشاءاللہ دو دانت کا ہے، ماشاءاللہ قربانی کے لیے تیار ہے، قربانی کا زمانہ ہے نا بھائی آج کل. تو یہ سجدے کا طریقہ ہے، بالکل سنت کے مطابق. اور اس کے بارے میں میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک شعر پڑھتے تھے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. سجدے کا، حضرت فرماتے تھے شاعر نے سجدے کا نقشہ کھینچا، کیا پیارا نقشہ ہے. اور ایک شعر اور سنایا کرتے تھے، سر رکھ کر تیری چوکھٹ پہ پھر سر کو اٹھانا بھول گئے. یعنی سجدے میں اتنا مزہ آیا کہ یا اللہ سردے سے سر اٹھانے کو دل نہیں چاہ رہا، سر رکھ کر تیری چوکھٹ پہ پھر سر کو اٹھانا بھول گئے، ہونٹوں سے لگا کر پیمانہ پھر ہوش میں آنا بھول گئے. سبحان اللہ. اور مار امیر رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے، یہ بات بھی میرے شیخ نے سنائی، لے کے ذوق سجدے پیش خدا، لے کے ذوق سجدے پیش خدا. دیکھو اردو ہے نا بالکل، کتنا آسان، اس لیے میں نے اس طریقے سے پڑھا تاکہ اور سمجھ میں آ جائے. لے کے ذوق سجدے پیش خدا، کتنی آسان ہے، کوئی مشکل ہے؟ پھر بھی ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے کا ذائقہ اور لذت کیسی ہے. خوشتر آیت از 200 ملکت تورا، 200 ملک، تجھے 200 ملکوں کی یعنی پوری دنیا کی سلطنت ملے، صرف پاکستان کی نہیں پورے عالم کی سلطنت ملے، اور تو کہے پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو نئی دنیا بناؤں گا، تبدیلی لاؤں گا، نئی دنیا بناؤں گا، انقلاب لاؤں گا، اور اس کے اس سلطنت سے اور اس سلطنت کی حکومت سے اور حاکمیت سے تخت سے تاج سے جو نشہ ملتا ہے، وہاں ربی رحمت اللہ علیہ فرماتے وہ ایک اس سے بڑھ کر نشہ ہمیں ایک سجدے میں ملتا ہے. کیوں؟ میرے شیخ فرماتے ہیں بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے کی چوکھٹ پہ سر رکھ رہے ہیں، جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے. کیا الفاظ ہے دیکھیں. اور فرمایا کرتے تھے کہ جن کے جلووں کے سامنے بادشاہوں کے تخت و تاج، وزارت عظمیٰ کی کرسیاں نیلام ہوتی نظر آتی ہیں. کیا حوصلہ تھا میرے شیخ کا، ایسے فرمایا کرتے تھے، للکارتے تھے. اور ایک مرتبہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا اگر سارے عالم کے بادشاہ میرے سامنے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی محبت اور معرفت کے مضامین عطا فرمائے، اپنی عظمت کے مضامین عطا فرمائے، تو بادشاہوں کو اپنے تخت و تاج نیلام ہوتے نظر آئیں گے. جو بیٹھے خدا کی یاد میں سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. اور میرے شیخ فرماتے ہیں یاد خدا کا ہر نفس کونوں مکان سے کم نہیں، یاد خدا کا ہر نفس، نفس مانے سانس، یاد خدا کا ہر نفس کونوں مکان سے کم نہیں، اہل وفا کا بوریا تخت شہاں سے کم نہیں. دامن فقر میں میرے پنہاں ہے تاج قیصری، دامن فقر میں میرے پنہاں ہے تاج قیصری، ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. ان کی نظر کے حوصلے رشک شہان کائنات، ان کی نظر کے حوصلے رشک شہان کائنات، وسعت قلب عاشقاں ارض و سما سے کم نہیں. یہ حضرت فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں اللہ جس دل میں آتا ہے اس کے دل کی وسعت کا کیا حال ہوتا ہے، کتنا وسیع ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دل میں اپنی تجلیات کے ساتھ متجلی فرما ہوئے. سبحان اللہ. تو سجدہ سنت کے مطابق یہ آپ کے سامنے پیش ہو گیا، سبحان ربی الاعلی سجدے میں، سبحان ربی العظیم رکوع میں، تین پانچ یا سات مرتبہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، تین مرتبہ ادنا ہوا. اب ایک بات عاشقانہ بات ہے، ہم نے ساری زندگی تین مرتبہ پڑھا، اسی پہ زندگی گزار دی نا، بال سفید ہو گئے، زندگی گزر گئی. اب تھوڑی سی دین میں ترقی کریں، اب آج سے یہ ارادہ کر لیں ہم پانچ مرتبہ پڑھیں گے. کب تک تین دفعہ چلے گا؟ محبت میں ترقی ہونی چاہیے نا، دین میں ترقی ہونی چاہیے. موبائل میں ترقی چاہتے ہیں، مکان میں ترقی چاہتے ہیں، لباس میں ترقی چاہتے ہیں، تنخواہ میں ترقی چاہتے ہیں، آمدن میں ترقی چاہتے ہیں، بچوں میں ترقی چاہتے ہیں. سو بولتے بولتے بولنے لگا تھا بیوی میں بھی ترقی چاہتے ہیں، پھر سوچا بھائی خاموش ہو جاؤ تو اچھا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے، الحمدللہ الفاظ میرے قابو میں ہیں، جوش خطابت نہیں ہے. چلو ایک اور لطیفہ سن لو. ایک صاحب کو، ایک محترمہ کو، خاتون کو اندازہ ہوا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ اچھے خاصے لوگوں کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، ماشاءاللہ. چلو کم سے کم مسکرانے پہ تو شکر ہے، ابھی ٹیکس نہیں لگا، ہر چیز پر تو ٹیکس لگ گیا. جب ہمیں پیشاب پخانے پہ ٹیکس دینا پڑتا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پیشاب پخانے پہ ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں پتا؟ سیوریج پہ ٹیکس نہیں دیتے؟ سمجھ میں آ گئے نا, اس پہ بھی ٹیکس ہے. ابھی مسکرانے پہ ٹیکس نہیں ہے, اس لیے مسکرائیے, دل کھول کر مسکرائیے. بلکہ اللہ کو اگر خوش رکھیں, آہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے جو نافرمان ہوتے ہیں ان کی مسکراہٹ کے پیچھے ہزاروں عذاب ہوتے ہیں, اور اللہ تعالی کے فرمانبرداروں کی مسکراہٹ میں جو جان ہوتی ہے, سبحان اللہ, یہ بھی سنت ہے مسکرانا. تو جناب تذکرہ ہو رہا تھا دوسری شادی کا, لوگ مسکراہٹ روکنے کی اب کوشش کر رہے ہیں لیکن کیا کریں, مضمون ہی ایسا ہے. اور ان سے تو میرا ایک معاہدہ بھی ہے, داماد بھی بیٹھا ہے بیٹا بھی بیٹھا ہے, اب راز کی بات کیا کہیں. بہرحال تو اس خاتون کو اندازہ ہوا کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے, آگے چلے. سسپینس. تو اس نے کیا, کھانے کا وقت آئے تو چار انڈے, ابلے ہوئے چار انڈے مختلف رنگوں کے دسترخوان پہ رکھ دیے. شوہر نے دیکھا بڑا حیران ہوا. خیر اس نے ایک انڈا کھایا, دوسرا انڈا کھایا, تیسرا انڈا کھایا. تو بیوی نے پوچھا کوئی فرق تھا انڈے میں؟ اس نے کہا کوئی فرق نہیں, رنگ سب کے الگ تھے. کہا سب کے رنگ الگ تھے, ذائقے میں کوئی فرق؟ کہا نہیں سب ایک جیسے. کہ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ عورتیں دنیا کی سب ایک ہی ہیں, رنگوں کا فرق ہوگا ہے یہ سب. ابھی لطیفہ ختم نہیں ہوا, تھوڑا سا مزہ بڑھا رہے. شوہر نے کیا, جلدی سے ہاتھ بڑھایا اور چوتھا انڈا بھی منہ میں ڈال لیا. تو بیوی نے پوچھا یہ کیا آپ نے؟ کہا کیا کریں, جب تک چاروں کھانا لے جی بھرتا نہیں ہے. اب اگر کسی کی ہمت ہو نا تو یہ لطیفہ گھر میں جا کے سنائے. کون مرد کا بچہ ہے جو یہ لطیفہ گھر میں جا کے سنائے گا؟ میرے تو گھر میں آواز جا رہی ہے. تو بہرحال وہ دیکھیں, وہ تو چل پڑے گھر جانے کے لیے کہ بھائی ایسی باتیں سننے سے بہتر ہے گھر ہی چلے جاؤ. تو میرے پیارے دوستو, سجدہ اس کا ہو گیا. اب آئیے التحیات کی طرف. التحیات کا پڑھنا تو واجب ہے, اس میں بیٹھنا بھی واجب پڑھنا بھی واجب, فی الحال سنتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. التحیات جب ہم پڑھتے ہیں تو اشہد اللہ الہ پر انگلی اٹھاتے ہیں اور اللہ پر انگلی کو گراتے ہیں. بیٹا وہ بھی لائٹ جلا دو, ذرا لائٹ جلا دو. اب اس انگلی کو اٹھانا گرانے کے لیے جو ہاتھ کو انگلیوں کو استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں حلقہ بنانا. حلقہ بندی تو آپ کو معلوم ہی ہے نا, ابھی الیکشن گزرے, حلقہ بندی تو آپ کو معلوم ہے. اب آئیے دینی حلقے کو دیکھیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کیا, بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا سر ملایا, یہ طریقہ ٹھیک ہے بیٹا, یہ طریقہ ہے. اس کا سر ملایا ہے نا, یہ طریقہ ہے بنانے کا. اس کے بعد اشہد اللہ الہ پر انگلی اٹھائی اور الا اللہ پر انگلی گرا دی, یہ ہو گیا سنت طریقہ. البتہ یہ اٹھانا اور گرانا, اس سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے, نہایت تکلیف ہوتی ہے. یوں سمجھے رغم للشیطان, جس کا ترجمہ میرے شیخ یوں فرماتے تھے، شیطان کی سڑانے کے لیے. جیسے حاجی لوگ جب رمی کرتے ہیں، یعنی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، پتھر نہیں مارتے، کنکری مارنے کا حکم ہے. جو کھجور کی گٹھلی یا چنے کا جو بڑا دانا ہوتا ہے اس کے برابر ہو کنکری. اور اس کو مارنے کا طریقہ یہ نہیں جیسے گیند پھینکتے ہیں، بال کو تھرو کرنے کا، یعنی گیند کو پھینکنے کا طریقہ نہیں ایسے پھینکتے ہیں نا اس طریقے سے، یہ نہیں. کنکری کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو اٹھائیے کہ بغل کی گویا بغل نظر آئے، ہاتھ اٹھائیے اور یوں پھینکتے ہیں اس کو ایسے کر کے. اور بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ پڑھتے ہیں رغم للشیطان ورضا للرحمن، شیطان کی سڑانے کے لیے اور رحمان کو خوش کرنے کے لیے. کیا پیارے الفاظ ہیں. کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا، جو اللہ تعالی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے کنکری ماری تھی. لہذا اس کی یاد میں آج تک حاجی جمرائے عقبہ، جمرائے کبرا یعنی بڑا شیطان، اس کو کنکری مارتے ہیں. دس کو صرف بڑے شیطان کو، پھر گیارہ بارہ اور تیرہ کو پہلے چھوٹے، پھر درمیانے، پھر بڑے کو. اس کے بعد وہ آگے بڑھا تو حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام ان سے کہا کہ دیکھو تمہارا بیٹا ہے، کچھ روشن خیال بناؤ. انہوں نے بھی کنکری ماری. اس کی یاد میں جمرائے وسطی یعنی درمیانے شیطان کو بھی مارتے ہیں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکانے کے لیے آیا، کیسا ہے تیرا باپ، سوتیلا ہے تیرا باپ جو تجھے ذبح کر رہا ہے. تو آپ نے بھی کنکری ماری. سبحان اللہ. اللہ تعالی کو یہ ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک حاجی دس گیارہ بارہ اور مستحب ہے کہ تیرہ کو بھی کنکری مارتے ہیں. وہ اس ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان بزرگ انبیاء علیہ السلام کی یاد میں تمام حجاج کنکریاں مارتے ہیں. تو لا الہ پر انگلی اٹھانا، الا اللہ پر انگلی گرانا. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے گا، انگلی گرانے کے بعد ران سے ملے نہیں بلکہ ران سے جدا رہے، اٹھے رہے. یہ بھی عجیب عجیب انداز ہے نا، سیدھا سادہ سلام، آپ کی نگاہ بس یوں گردن پھیری اور یوں گردن پھیری، بس اتنی سی بات ہے. اپنی گردن کی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آسان سا سلام. ٹھیک ہے نا جناب، بس سیدھا سادہ. اس کے بعد استغفار کا پڑھنا نماز کے بعد تین مرتبہ، یہ سنت ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تین مرتبہ اس کو پڑھیے. اب ہے دعا. دعا کی سنت کیا ہے؟ کہ اپنے ہاتھوں کو سینے کے سامنے رکھے، کندھے سے نیچے ہو یعنی، اور دونوں ہاتھوں کے ہاتھوں کا رخ آسمان کی طرف، ہتیلی کا رخ ایسے، ٹھیک ہے نا، مشق کرتے جائیے ساتھ ساتھ ایسے، انگلی ملے نہیں، ہاں دور رکھیں انگلی کو. اور اس کے بعد ہتیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو، ایسے نہیں ہو ہاتھ بلکہ آسمان کی طرف اس کا رخ ہو. اور جب دعا مانگ لیں اب اپنے چہرے پر ایسے ہاتھوں کو پھیل لینا. گویا کہ میرے شیخ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا، یا اللہ ہم نے آپ سے مانگا، آپ نے ہمیں عطا فرما دیا، ہم نے اس کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھ لیا. یہ ہوگی سن، یہ نماز کا مذاکرہ ہو گیا، سنتوں کا. کھانے کی سنت اہتمام کیجئے، زمین پر بیٹھ کے کھائیں، دسترخوان بچھائیں، دسترخوان پہ پاؤں نہ رکھیے، روٹی کو نہ پھینکیے، دسترخوان پر کوئی چیز گر جائے اس کو اٹھا کر کھا لیجئے، خاص طور پہ بریانی چاول کھڑا گوشہ کھاتے ہیں، افسوس ہے کہ دسترخوان پر چاول ہوتے ہیں، اس کو اٹھا کے چن کے کھا لیجئے، بوٹی کھائیے، مرغی کی ٹانگ کھائیے، لیکن مرغی کی ہڈی میں، ٹانگ کی ہڈی میں بوٹی نہ چھوڑیے، اس کو بھی کھا لیجئے، کسی بھی بوٹی میں، یہ نہیں کہ صاحب تھوڑی چھوڑ دو لوگ کیا کہیں گے۔ ویسے گوشت کھانے کا جو طریقہ ہے نا، چھری سے کاٹنا نہیں ہے بلکہ اس کا ہے دانتوں سے کاٹنا۔ قربانی کا زمانہ آ رہا ہے، کھائیے گوشت، دانتوں سے کاٹ کے کھائیے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بد تہذیبی نہیں ہے۔ بد تہذیبی وہ ہوتی جو سنت کے خلاف ہوتی، بد تہذیبی ہے جوتے پہن کر کھانا، اس لیے کھانا جب کھائیے جوتے اتار کے کھائیے، سنت ہے یہ۔ اور بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لیں، آخر میں الحمدللہ کہیں، اور اپنے برتن کو صاف کرنے کی عادت ڈالیں، یہ بھی سنت ہے کہ جس برتن میں ہم کھانا کھا رہے ہیں اس برتن کو، پلیٹ کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ اس لیے تھوڑا لیجئے، 50 دفعہ لیجئے، تھوڑا تھوڑا لیجئے، تاکہ وہ برتن کو ہم صاف کر لیں۔ اور آخر میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اس دعا کو بھی پڑھیں۔ چلو تھوڑا سا وقت اب قریب ہے، قربانی کا ذکر ہو جائے۔ قربانی کی عبادت بہت پیاری عبادت ہے، اس کا اہتمام کریں۔ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، گویا جس پر قربانی واجب ہے، وہ بھی اہتمام کرے۔ اگر کسی پر قربانی واجب نہیں ہے اور یہ آدمی قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے، فائدہ اٹھائیے۔ گوشت کھانے کے لیے نہیں، اجر کے لیے کھاتے سے، ایک ایک بال۔ اللہ تعالیٰ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ خون کا قطرہ، آپ سوچے جانور کو زمین پہ لٹاتے ہیں، اب وہ گردن کتنی قریب ہوتی ہے زمین سے، لیکن خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ بخش دیا جاتا ہے۔ یا اللہ، اللہ تعالی کی مغفرت اور رحمت کی رفتار کتنی تیز ہے میرے دوست۔ بہانہ ہے، موقع ہے، گنجائش نہ ہو گائے میں حصہ ڈال لیں، لیکن مرغی میں حصہ نہیں ہوتا، مرغی کی قربانی بھی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بھینس کی قربانی بھی بالکل درست ہے، بھینس میں حصہ ڈال لیں، گائے میں حصہ ہو، دمبا لے لے، بکری لے لے، بکرا لینا کوئی ضروری نہیں ہے، بکری لے لیجئے، یعنی جیسی گنجائش ہو، عمل کرنے کا وقت ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساتھ دی ہے، اپنی قربانی کے ساتھ وہ اور قربانی بھی کر سکتے ہیں، تو تھوڑی سی اور اہتمام کر لیں، اپنے والدین کے لیے طرف سے کر لیں، پھر رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے قربانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی، لہذا گنجائش ہو تو محبت کا یہ حق بھی ادا کیجیے، اس کا بھی کوشش کیجیے۔ یہ بھی جانور میرا ذوق ہے، بعض میرے ذوق پر اعتراض ہوتا ہے ان کو، لیکن میرا ذوق ہے کہ جو موٹے موٹے جانور ہیں نا، میرا ذوق نہیں ہے ان کا، کیونکہ میں نے ایسے موٹے 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 جو بالکل ایسے جانور ہوتے ہیں، ان کے قربانی کرنے والوں سے پوچھا کہ اس کا گوشت تم خود کھاتے ہو، تو ان لوگوں نے اقرار کیا کہ اس کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے۔ ابو کوئی کہتا ہے کہ گوشت کے لیے تو قربانی نہیں کی ہم نے، تو قرآن پاک خود کہہ رہا ہے فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ۔ کیوں جناب، یہ کیا قربانی ہے کہ تم نہیں کھا رہے؟ گوشت کی نیت کو تو منع کیا کہ گوشت کی نیت مت کرو، کیونکہ کسی کی گوشت کی نیت ایک کی بھی ہوگی گائے میں، سب کی قربانی خراب۔ اور اگر تم نے بکرا کیا گوشت کی نیت سے، قربانی خراب۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے فَقُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس میں سے، تم بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ، فقیروں کو بھی دو. لیکن وہ فقیر، اچھا پھر ہوتا یہ ہے ہم کن فقیروں کو دیتے ہیں؟ جو ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں. اور تجربہ یہ دیکھا کہ وہ لوگوں کا کام ہی پیشاور ہوتے ہیں گوشت جمع کرنا، گوشت جمع کر کے وہ لوگ گوشت فروخت کرتے ہیں. میں فتوے پر بات نہیں کر رہا کہ وہ جائز ہے یا ناجائز، لیکن آپ سوچیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گوشت ہمارا حقدار کو نہیں پہنچ رہا. اب حقدار کو کیسے تلاش کریں؟ ہم دیکھیں، ہمارا کام ہے جاگنا، ہم ان کو پہنچائیں. اپنے گھر میں دیجئے، اپنے رشتہ داروں کو دیجئے، اپنے پڑوسیوں کو دیجئے. تو میرے پیارے دوستو، گوشت ایسے کریں، اور ایسا گوشت ہو جس کو ہم بھی کھا سکیں، اگلا بھی کھا سکیں. ایسی جانور کی قربانی کرنے والوں نے مجھ سے خود کہا یہ گوشت ہم نہیں کھا سکتے. تو پھر صرف کیا کرنا؟ اگر آپ کو ایسا ہی میرا ذوق ہے، دیکھو میں ذوق کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہہ دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی فلاں ایسا کرتا ہے فلاں، یہ میرا ذوق ہے. جن کو اس فقیر سے مناسبت ہے ان کے لیے یہ بات ہے. آپ کو ذوق ہو قربانی زیادہ کرنے کا؟ ملک بھر میں ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں غربا رہتے ہیں، جن کو گوشت نہیں ملتا. اگر آپ وہاں قربانی بھیج دیں گے، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی قربانی ہو جائے گی، اور ان مسلمانوں کے ساتھ، اپنے ان بھائیوں کے ساتھ ایک ہمدردی اور غمخاری ہو جائے گی کہ دیکھو ہمارے مسلمان بھائیوں نے ہمیں یاد رکھا. اس سے ان کا حوصلہ بڑھے گا. یہ میرا ذوق ہے، ایسا کیجئے. بہرحال قربانی کا زمانہ ہے. اور پھر ایک سوال، یہ جانور آپ نے کتنے کا خریدا؟ یہ سوال لغو ہے، فضول سوال ہے، انتہائی احمقانہ سوال ہے. کیا ضرورت ہے یہ سوال پوچھنے کی؟ بس جانور آپ کو. پھر ہوتا یہ، یار آپ نے تو مہنگا لے لیا، آپ نے تو سستا لے لیا، یہ کوئی بات ہے؟ اس لیے جس نے جتنے کا لیا، آپ یہ کہیے ماشاءاللہ آپ کا جانور، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. یہ دعا دیجئے کہ اللہ قبول کرے، اس کی فکر میں نہ لگے. اور آخری بات، یکم ذی الحجہ کی 8 عید ہوتی ہے، 10 کو، 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے نا، تو 9 تاریخ تک، پہلی سے 9 میں اس کے روزے مستحب روزے ہیں. اور ایک ایک روزے کا اجر کیا ہے؟ پہلی تاریخ سے لے کر 8 تاریخ تک کے جو روزے، 8 دن کے روزے ہیں، ایک ایک روزے کا اجر و ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے. ایک ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے. لوٹنے کی چیز ہے نا. لیکن ماشاءاللہ موسم دیکھیے کراچی کا، تو اللہ اکبر کتنا پیارا، رش کے مری ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ کیسی عمدہ ہوا. ابھی میں دوپہر میں آرام کر رہا تھا، مجھے ٹھنڈ لگنے لگی، میں نے پنکھا بند کروایا، کھڑکی کھولی، دروازہ کھولا، بیٹھا، اتنی ٹھنڈ لگی کہ میں ٹھٹرنے لگا، پنکھا بند کروایا. الحمدللہ روزہ رکھنا آسان، پیاس کا پتہ چلتا ہے آج کل تو دن بھر. تو میرے پیارے دوستو فائدہ اٹھائیے، یہ اجر کی بات ہے، ایک رغبت کی چیز ہے، ترغیباً بات کہہ رہا ہوں میں. اور 9 تاریخ کا جو روزہ ہے، یوم العرفہ، علماء فرماتے ہیں کہ یوم العرفہ پورے سال میں سب سے افضل دن ہے. جیسے رات شب قدر کی رات سب سے افضل ہے، اسی طرح عرفے کا جو دن ہے وہ 9 تاریخ کا دن سب سے افضل دن ہے پورے سال کا. اس دن کے روزے کا اجر 2 سال کے روزے کے برابر ثواب ہے، گزشتہ 1 برس اور آئندہ 1 برس. اور دو سال کے روزے کا دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے میرے دوستوں. تو میرے دوستوں لٹنے کے دن ہے نا. ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے گرمی میں روزے رکھے ہیں اور الحمدللہ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں ہم میں سے تو الحمدللہ کوئی نہیں مرا. کوئی دلیل کی ضرورت ہے زندگی کی؟ صحیح ہے نا بھائی. تو میرے پیارے دوستو لوٹنے کے دن ہے, لوٹیے. کمالے میری جان, میرے شیخ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے, کمالے میری جان کمانے کے دن ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے, سنت کا ذوق عطا فرمائے, ہمیں سنت کا ذوق عطا فرما دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دل میں رچا دے, بسا دے. چند سنتوں کا مذاکرہ ہوا اور سنتوں کو ڈھونڈیے, تلاش کیجئے, اس پر عمل کیجئے میرے دوستو, پوچھئے, اس پر عمل کریں تاکہ ہماری آخرت بنے. اور ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے رہیں. صلی اللہ علی النبی الامی, صلی اللہ علی النبی الامی, صلی اللہ علی النبی الامی, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے یہی پڑھ لیں یا درود ابراہیمی, اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو درود شریف ہو پڑھیے اس کو, لیکن اتنا نہ پڑھیے کہ دماغ پر بوجھ ہو جائے اور آپ غصہ کرنے لگے, بیوی سے لڑنے کو دل چاہے. اتنا نہ پڑھیے, طبیعت میں نشاط رہے. تھوڑی دیر پڑھے پھر خاموش ہو جائے, آرام دے دماغ, مشین کو آرام دے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی برکت سے ہم سب اہل مجلس کو معاف فرما دیں. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے, اس مذاکرے کی برکت سے معاف فرما دیجئے. اگرچہ ہم سنت پر عمل نہیں کرتے, ہمارے اس خطا کو معاف فرما, ہمارے اس لغزش اور کوتاہی کو معاف فرما. اللہ اپنے کرم سے سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آپ بے پناہ محبت فرماتے ہیں, یا اللہ ان کی محبت ہماری رگ و جان میں, ہمارے خون کے ہر قطرے میں, ہمارے بال بال میں, ہماری ہر سانس میں داخل فرما دیجئے, ہماری زندگی کے ہر گوشے میں داخل فرما دیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا کمال عطا فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ جیسی محبت صحابہ فرمایا کرتے تھے, اللہ اپنے کرم سے صحابہ کے صدقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ اور وارستگی کی حد تک محبت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے, ہماری بخشش فرما دیجئے, ہمیں معاف فرما دیجئے. اور جو کوتاہی کی ہم نے سنت پر عمل نہ کر کے, اللہ اس کوتاہی کو معاف فرما, اپنے کرم سے ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالی ہمارے دلوں کو متوجہ فرما دیجئے, اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو رزق حلال, عافیت, فراوانی, آسانی کے ساتھ عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو, ہمارے مریضوں کو شفا کلی عطا فرما. اس سال جو حجاج حج کے لیے جا چکے ہیں یا روانہ ہونے والے, ان کے حج کو قبول فرما, آسان فرما. عالم اسلام کی مدد فرما, ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما, ہمارے دین کے مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے دین کے خادموں کی حفاظت فرما. اللہ اپنے کرم سے ظلم سے بچا دیجئے, ظالموں کو ظلم سے باز فرما. یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, صلی اللہ علی النبی الکریم, برحمتک یا ارحم الراحمین. چلے اذان, بس وقت ہو چکا ہے مغرب کا, تو بس اذان ہو ہی چاہتی ہے.